السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک اور پروگرام لیے بہجت حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام ہے صدائے جہاں، جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے مشترکہ پیشکش کے طور پر۔ تو کیسی ہیں نگت، سب خیریت ٹھیک ٹھاک؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی، آپ کی ہاتھ کی بھی سرجری ہوئی تھی، تو اب کیسی ہیں آپ اور آپ کا ہاتھ کیسا ہے اب؟
بہت شکریہ نگہت، ہاتھ کی میری سرجری بالکل قائم و دائم ہے، اور یہ چونکہ گزشتہ روز ہی ہوئی اس لیے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن باہر طور ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ خراب چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک ذرا سا اور خراب ہو کے پھر ٹھیک ہوتا ہے، تو یہی معاملہ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ وہ میرے انگوٹھے میں جو درد ہوتا تھا اب اس کے بعد نہیں ہوگا۔ ہم لوگ بہت لکھتے ہیں نا جو منشی گیری کرتے ہیں، تو بعض اوقات کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں۔
ہم دعا گو ہیں، ہمارے سامعین بھی آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں، کیونکہ آپ کے بغیر یہ پروگرام نہیں چل سکتا، اور آپ کی صحت یابی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔
I'm so grateful۔ تو نگہت، یہ بات تو ہو گئی، آئیے اب ہم آپ کی طرف ہی چلتے ہیں تاکہ آپ سے پوچھیں کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جو رپورٹیں ہیں آج، ان کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے ہمارے سننے والوں کو۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جانب سے جو رپورٹس آج ہم اپنے سامعین کو سنوائیں گے، ان کا مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے 100 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے پہلے ہی اپنے 100 روزہ پلان کا اعلان کر رکھا تھا۔ حکومت اس پر عمل درآمد میں کس حد تک کامیاب ہوئی، اس پر آپ اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل اور حکومت کا موقف سن پائیں گے ایک رپورٹ میں۔ اسی طرح 1 دسمبر کو دنیا بھر میں ایڈز سے متعلق آگاہی کا دن منایا جاتا ہے۔ اس لاعلاج مرض کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ بہار کی طرح اگر خزاں کی بات کی جائے تو خزاں کا موسم بھی اپنے ساتھ کئی رنگ لے کر آتا ہے، اور خزاں کے موسم میں اگر سواد کی بات کی جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ ہم آپ کو آج خزاں کے موسم میں سواد کی سیر کو لے کر جائیں گے، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے ہم پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ۔ یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آج کی رپورٹ جو آپ سنیں گے، ان کا مختصر سا تعارف۔ تو ہم ابھی چلتے ہیں بہجت کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں وائس آف امریکہ سے۔
بہت شکریہ نگہت، ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم بھی آغاز کریں گے۔ جیسا کہ نگہت نے آپ کو بتایا کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ایک رپورٹ تیار کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 100 دنوں کی، تو یہی پہلے 100 دن بیرون ملک پاکستانیوں کی نظر میں کیسے ہیں، ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ امریکی کانگریس کے اراکین صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے اس بیان پر حد فے تنقید بنا رہے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ سابق کالم نگار اور معروف صحافی جمال خشوقجی کے بہیمانہ قتل کے بارے میں سعودی ولی عہد کو پہلے سے معلوم تھا۔ تو سعودی عرب میں انسانی حقوق کے بارے میں جو صورتحال ہے اور امریکہ اس کے بارے میں کس طرح سے سوچتا ہے مختلف لوگ، تو اس بارے میں ایک رپورٹ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے امریکہ آ کر تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طالب علموں کی وجہ سے امریکی معیشت میں اربوں ڈالر کے ساتھ ہزاروں ملازمتیں بھی فراہم ہوتی ہے، پھر یہ طالب علم عالمی سفارتکاری میں سفارتکاری کی ایک اہم کلید سمجھے جاتے ہیں۔ تو لیکن ایک نئی رپورٹ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ یہ طالب علم اب اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے، آج کل بڑا چرچا ہے کلائمیٹ چینج کا، یعنی آب و ہوا کی تبدیلی کا، موسمی تبدیلی کا، اور درجہ حرارت میں بتدریج ہونے والے اضافے کا۔ اور ایسے میں جبکہ ماحولیات میں تبدیلی کے اثرات واضح ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کو گرین ہاؤس گیسیں پیدا ہونے سے روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ اور پھر ہم بات کریں گے اسٹیچو آف لبرٹی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا شہر نیو یارک اپنے مجسمہ آزادی کی وجہ سے مشہور ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تارکین وطن کو خوش آمدید کہتا ہے، تو اب اس کے ساتھ ایک عجائب گھر بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری رپورٹیں آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے شامل کریں گے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں نگہت کے پاس، اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے جو رپورٹ تیار کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 100 دنوں کے بارے میں، اس کی تفصیل کیا ہے۔
بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے 100 دن کے حوالے سے۔ جمہوری معاشروں میں کسی بھی حکومت کے ابتدائی 3 ماہ یا 100 دن کو بہت اہم گردانا جاتا ہے، کیونکہ حکومت نے انتخابات نئے نئے جیتے ہوتے ہیں اور اس نے معیشت، سیاست، سماجیات، سفارتکاری، امن و امان اور خدمات کی فراہمی کے حوالے سے جو وعدے عوام سے کیے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہوتے ہیں۔ حکومت کے پہلے 100 دنوں کی کارکردگی کو برسر اقتدار جماعت کے منشور اور انتخابی وعدوں کی تکمیل سے متعلق اقدامات کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، مگر پی ٹی آئی کے پہلے 100 دنوں پر عوام، میڈیا اور ناقدین کی نظر کچھ زیادہ ہی گہری ہے، اور کیوں نہ ہو، پی ٹی آئی نے انتخابات سے قبل ہی اپنے 100 دنوں کا ایجنڈا تحریری طور پر جاری کر دیا تھا۔ اس ایجنڈے میں متعدد شعبوں سے متعلق منصوبہ بندی کو شامل کیا گیا تھا، جس میں حکومتی اصلاحات اور گورننس، وفاق کی مضبوطی، معیشت کی بحالی، زرعی شعبے کی ترقی اور پانی کی بچت، سماجی خدمات میں انقلابی تبدیلیوں اور پاکستان کی قومی سلامتی کی ضمانت، اور ساتھ اس بات کی بھی ضمانت دی گئی کہ اس ایجنڈے پر عمل ہوگا۔ موجودہ حکومت کے 100 روزہ ایجنڈے پر کام، کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے ہر طرف اس وقت تبصرے جاری ہیں۔ اپوزیشن حکومت کی کارکردگی کی ابتدا کو 0 قرار دے رہی ہے، تو دوسری جانب حکومت اپنی کارکردگی سے مطمئن نظر آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 100 دن کی کارکردگی کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت بری طرح ناکام رہی ہے اور اس نے کوئی ویژن نہیں دیا۔ اسی حوالے سے اپنے ایک بیان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے 100 روزہ پلان کو حکومت کے لیے رسوائی کا سبب قرار دیا۔ اسی طرح نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا حکومتی 100 روزہ کارکردگی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہنا تھا کہ 100 دن کا تہلکہ خیز اور تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن آیا ہونے لگا ہے، اور ان 100 دنوں میں عوام پر جو قیامت گزری وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب وزیراعظم کی زیر صدارت حکومت کے 100 روزہ مکمل ہونے سے متعلق ایک اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کی سمت درست ہے اور ہم عوام سے کیے گئے وعدے ضرور پورے کریں گے۔ تحریک انصاف کے 100 روزہ منصوبے کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتائی، تو اسی حوالے سے ہمارے نمائندے فتا حسین نے اپوزیشن جماعتوں سے ان کا رد عمل جانا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں۔
انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 100 روزہ منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے حکومتی نظام میں فوری اصلاحات لانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت 125 کروڑ سرکاری اسکولوں کے بچوں کو تعلیم دینا، مدارس کے 25 لاکھ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے کر انہیں بھی ڈاکٹر بننے کا موقع دینا، نچلے طبقے کو اوپر لانا، بیوروکریسی کو غیر سیاسی کرنا، سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کرنا اور کرپشن کے خلاف جدوجہد سمیت بہت سارے وعدے شامل تھے۔ اس طرح کرپشن کا خاتمہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی منشور کا مرکزی نقطہ رہا، اس لیے وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں اپنی حکومت کی 100 روزہ کارکردگی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اب تک 375 ارب روپے کے جعلی اکاؤنٹ پکڑے ہیں۔
تو میرا یہ وعدہ تھا کہ کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا، کرپشن پہ ہاتھ ڈلے گا تب جب پہلے باہر کے ملکوں سے معاہدے ہوں گے، تاکہ جو باہر کا پیسہ اس کی آپ کو انفارمیشن ملے گی، اور پاکستان کے اندر وہ باڈیز بنے گی، ایف آئی اے، ان کو مضبوط کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 6 ارب روپیہ دن کا سود دے رہے ہیں ہم، جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ سی ڈی اے کی اب تک جو زمین ہم نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں پکڑی ہے وہ 350 ارب روپے کی ہے۔ اب تک پنجاب نے 88,000 ایکڑ کی زمین قبضہ مافیا سے پکڑی ہے، اس کا کوئی ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کی ایکچوئل اماؤنٹ کتنی ہے۔ اس کے علاوہ اب تک 6,000 ایف آئی آر کاٹ دیے ہیں بجلی کے بڑے بڑے چوروں کے اوپر۔
تاہم اپوزیشن جماعتیں تحریک انصاف کی اس 100 روزہ منصوبے کو بے معنی اور مبہم قرار دے رہی ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روحیل اصغر کہتے ہیں،
سب سے ضروری جو تھا وہ تو تھا اکانومی، جس میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اکانومی کو آپ بالکل درست کر لیں گے، وہ تو وہیں کا وہیں ہے، بلکہ اس سے پیچھے چڑی تھی۔ آج کا روز ایک بحث نئی چل رہی ہے نا، 100 روزہ پلان، پہلے تو آپ ڈٹرمن کیجیے ہے کیا تھا، کوئی آپ نے کوئی اصول ودا کیا تھا، کوئی آپ نے کوئی لائن آف ایکشن بنایا تھا، کوئی آپ نے اپنی سوچ کو ایک جگہ مرکوز کیا تھا۔ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ بھائی کبھی آپ سعودی عرب چلے جاتے ہیں، کبھی آپ ملائیشیا چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کہیں چلے جاتے ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ انٹرنلی اگر آپ کاوشیں کرتے، اندرونی طور پہ آپ بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ لیتے اور باقی جو فورسز ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے ان سے مشورہ کرتے، ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کوئی ایسی پلاننگ لے آتے، کوئی پالیسی پیدا کرتے تھے جس سے ان کو انسینٹیو ملتا۔ ایک بڑا آپ نے انسینٹیو دیا تھا اس کو، کاٹن انڈسٹری کو، لیکن اس کے بعد پتا چلا جی آپ نے وہ بھی وتھ ڈرا کر لیا۔ ہر چیز تو آپ نے وتھ ڈرا کرنے کے بعد پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اچیو کر لیں گے، تو میرا خیال نہیں خیال کہ ایسا ہو سکے۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے، جو کچھ سامنے آپ کے ہو رہا ہے، کہیں ڈیم بنانے کی آپ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں پوری دنیا سے، اب ایسا تھوڑی ہوتا ہے، پالیسی ہوتی ہے آپ کی، اس طرح تھوڑی ملک چلتے ہیں چندوں میں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر سعید خورشید شاہ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں کہا کہ پچھلی حکومتوں کی نسبت اس حکومت نے ابھی تک ایک بھی قانون نہیں بنایا۔
کم سے کم اس 3 مہینے میں 14 سے 15 مرتبہ کورم ان کا پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے۔ ان کا جو ماحول ہے پارلیمنٹ کے اندر، لڑائی جھگڑا، حکومت کے لوگ ایگریسو، جیسے ابھی تک وہ کنٹینر پہ ہے، تو باقی یہ بتائیں کہ جابز کی کوئی پلان کی ہو، 1 کروڑ کی جاب کا پلان تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ 40% ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ میں کٹ مارا ہے۔ اگر پولیٹیشین میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ 100 دن کے اندر کوئی ساری چیزیں صاف ہو کے نظر نہیں آتی ہے، جو ہو سکتا ہے جیسے اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، پی اے سی ہے، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن ہے، یہ چیزیں تو کم سے کم ہونی چاہیے 100 دن کے اندر۔
وزیرستان سے آزاد رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ بھی حکومت کی ان ابتدائی دنوں کی کارکردگی کے حوالے سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔
دیکھیے جی، ابھی تک تو ہمیں سارا کوئی ٹینجیبل نظر نہیں آیا، نام جو اکنامک کنڈیشن ہے ملک کی وہ بھی مطلب ایز اٹ از ہے، لیجسلیشن ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں ہوئی، مطلب ابھی تک آپ دیکھ رہے اسٹینڈنگ کمیٹیز ابھی تک نہیں بنی، 100 دن پورے ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں 100 دن میں تو اگر ہم اسیسمنٹ کریں تو فی الحال ایسی کوئی خاص پروگرس ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی۔ میرے اپنے اندازے مطابق کے مطابق تو 100 دن ہے بھی بہت کم کسی حکومت کی اسیسمنٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ چونکہ انہوں نے خود ہی دعویٰ کیا تھا کہ ہم 100 دن میں تبدیلی لائیں گے، تو وہ بھی تھوڑا ایگزیجریٹڈ قسم کا کلیم تھا جو پوسیبل ہے ہی نہیں، مطلب آپ 100 دن میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔
اپوزیشن جماعتیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت قائمہ کمیٹیاں نہ بننے کو حکومت اور پارلیمنٹ کی ناکامی سے تعبیر کر رہی ہیں۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
تو آئیے، جیسا کہ ابھی نگہت بتا رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 100 دن کے بارے میں حزب اختلاف کارکردگی کو کیسے دیکھتی ہے، اس رپورٹ کے بعد اب آئیے یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 100 دن بیرون ملک پاکستانیوں کی نظر میں کیسے ہیں۔ اس دعوے کے حق اور مخالفت میں ملک کے اندر اور باہر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو بیرون ملک آباد ہے اور ہر سال لگ بھگ 20 ارب ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ اپنے وطن بھیجتی ہے، ان میں سے بہت سے پاکستان عمران خان کے پرستار ہیں، اور اب ان کی حکومت کے آنے کے 100 دن کے بعد ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ان کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے شہناز نفیس نے، آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
تارکین وطن پاکستانی پی ٹی آئی کی حکومت کی 100 دن کی کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک پاکستان نژاد امریکی طفیل احمد کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسیاں ہوں یا پھر اندرونی معاملات، ان کی نظر میں عمران خان کی حکومت درست سمت جا رہی ہے۔
مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو کچھ میں نے پچھلے دنوں میں 100 دنوں میں دیکھا، جس طرح سے پی ٹی آئی نے ملک کے مختلف مسائل کو ڈیل کیا، جس طریقے سے انہوں نے دوسرے ملکوں کا دورہ کیا، اور جس طرح سے ملک کے جو ڈیٹ کے جو سارے مسائل تھے ان کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے لوگوں کے رہائش کے انتظام کے لیے سارے پروگرام شروع کیے، اور جس طریقے سے سارے سیکٹرز کو، پانی کے سیکٹر کو، مختلف سیکٹر کو ڈیل کیا، تو مجھے بڑی امید بڑھ گئی ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ بندہ رہ گیا اور تو کافی ملک کے مسائل بہتر ہوں گے۔
برسل سے سینئر صحافی خالد فاروقی پی ٹی آئی کی حکومت کے پہلے 100 دن سے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے پاس اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔
انہوں نے جو کچھ کہا، جو وعدے وعید کیے، وہ تمام جو ہے وہ بہتے پانی پہ بنیادی مکان رکھنے والی بات تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے کوئی بھی قابل عمل پلان ان کے پاس نہیں ہے کسی بھی وعدے کا۔ انہوں نے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنانے کا اعلان کیا تھا، وہ نہیں بنا۔ انہوں نے کہا تھا جی یونیورسٹی اور وہاں پر گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنے گی، چیف منسٹر ہاؤس ڈھا دیے جائیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ 10 ملین لوگوں کو جاب ملے گی، 5 ملین مکانات بنیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں شروعات تو کم از کم نظر آئے۔ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 10 ملین جاب کا، آپ تو جاب سے لوگوں کو نکالنے کے سے شروع ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں لگتا کہ آپ اگلے، اگر آپ نے ابھی اسٹارٹ بھی نہیں لیا ہے تو آپ کتنے ہزاروں جاب تو اس میں سے مائنس کر دیں، تو وہ وعدے اب کہاں سے پورے ہوں گے۔ اس کے ساتھ جو بیرون ملک آپ نے جو وعدے کیے تھے پاکستانیوں سے، जिसमें आपने जो है वो कहा था कि जी रकम वापस लाई जाएगी, 200 अरब डॉलर वापस लाए जाएंगे, उसका भी कोई नामो निशानी। फिर आपने कहा था कि सहूलतें फराहम की जाएंगी बैरून मुल्क ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को, उसका भी कोई दूर दूर तक पता नहीं है। एयरपोर्ट पर जो उनके साथ सलूक होता है पाकिस्तानियों का वो कम वो उसी तरीके से जारी है। ऐसा तो अब लोग इसका हिसाब मांगेंगे और मांग रहे हैं।
अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो वहाँ अब भी अक्सरियत जो है वो इमरान खान या उनकी हुकूमत की हामी है।
तो उनकी एक बहुत बड़ी फौज बहरहाल सोशल मीडिया पे मौजूद है, बट सोशल मीडिया जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत को जो देहातों में रहती है, तो वो एक रिफ्लेक्शन नहीं है।
सऊदी अरब से तजियाकार अमीर मोहम्मद खान का कहना है कि किसी हुकूमत की अहली या ना अहली का अंदाजा उसकी 100 दिनों की कारकर्दगी की बुनियाद पर लगाना मुनासिब नहीं। वो कहते हैं कि मईशत पाकिस्तान का बड़ा मसला है जिस पर पहले 100 दिनों में हुकूमत ने तवज्जो दी है।
मईशत के हवाले से सारा जोर लगाया है, चाइना सऊदी अरब और दीगर ममालिक से पाकिस्तान की मईशत की दुरुस्ती के लिए उन्होंने फंड्स फराहम करने की बात की है।
बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना था कि पीटीआई की हुकूमत ने तारिकीन वतन से किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए।
उनसे 200 बिलियन तो वो मांग रहे थे कि लोग आके उनका चला दें काम, लेकिन उनके लिए एज सच को पॉलिसीज नहीं निकली जिससे लगे कि उनके घरों पे कब्जा या उनके फैसिलिटेशन या आने जाने में सहूलियात या वो पाकिस्तान में जिस तरह के मसाइल का शिकार है उससे को बेहतरी आ सके, को ओवरसीज का बैंक बने, को पैसे भेजने के लिए कोई बैंक के जरिए कोई कार्ड बने जिसके जरिए लोग पैसे भेज सके, या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई न्यूक्लियाई तब्दीलियां हो जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। आप इन्वेस्टर को वैसे ही तो नहीं बुला सकते जब तक उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ना हो।
शहनाज नफीस, उर्दू वीओए, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम सदाए जहां में हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो दीगर उमूर पर नजर डालेंगे, हमारे साथ रहिए।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद।
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं सऊदी अरब में इंसानी हकूक के बारे में और अमरीका के रोल के बारे में। अमरीकी वजीर खारजा माइक पाम्पियो कहते हैं कि वो उन तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्टों की बुनियाद पर जो उनकी नज़र से गुजरी हैं समझते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस यानी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में कत्ल के दरमियान में बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, जबकि सेनेट में ही वजीर दिफा जिम मैटिस ने अमरीकी सैनेटरों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ऐसे में जबकि अमरीका पिछले महीने तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के जिम्मेदारों का तयन करने का ख्वाह है, लेकिन इसके साथ साथ वो मशरक वस्ती में इस्तेहकाम बरकरार रखने में सऊदी अरब के किरदार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैटिस और वजीर खारजा माइक पाम्पियो ने अमरीकी सेनेट में खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि दोनों पार्टियों के अरकान ने CIA की डायरेक्टर जीना हास्पिल की गैर मौजूदगी पर खदशात का भी इजहार किया। अमरीकी कांग्रेस के अराकीन सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके उस बयान पर भी हद्फ तनकीद बना रहे हैं कि अमरीका सऊदी अरब के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, बावजूद इस बात के कि उन्होंने ये खुद तस्लीम किया कि वाशिंगटन पोस्ट के साबिक कॉलम निगार और मारूफ सहाफी जमाल खशोगी के बहिमाना कत्ल के बारे में सऊदी वली अहद को पहले से इल्म था। अमरीका की दोनों सियासी जमातों के अराकीन कांग्रेस का कहना है कि अमरीका को माशी मफादात के लिए अपनी रिवायती अकदार को तर्क नहीं करना चाहिए। तो इसी बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा हैं सिंडी ज़ायन, उनकी रिपोर्ट के साथ शब्बीर जलानी।
सहाफी और अमरीकी रिहायशी जमाल खशोगची की 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में मौजूद सऊदी कौंसल खाने में हलाकत के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के बारे में अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं की है। सदर ट्रंप से मंगल के रोज CIA की उस रिपोर्ट के बारे में सवाल किया गया जिसमें वसूख से कहा गया था कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ही खशोगजी के कत्ल का हुक्म दिया था। सदर ट्रंप का कहना था,
द फैक्ट इज मे बी ही डिड, इफ यू लुक एट इरान व्हाट दे हैव डन, दे हैव बीन अ बैड एक्टर, यू लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन सीरिया विद असद,
حقیقت یہ ہے کہ شاید انہوں نے ایسا کیا ہو یا پھر نہ کیا ہو. اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے, انہوں نے بہت برا کام کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ شام میں صدر بشار الاسد نے کیا کیا, انہوں نے لاکھوں افراد کو ہلاک کروا دیا. ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے. امریکہ میں دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے اراکین نے صدر ٹرمپ کی طرف سے سعودی عرب کی حمایت جاری رکھنے پر شدید تنقید کی ہے. سینٹ میں فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین باب کارکر کا کہنا ہے,
It is a delicate situation when we have a long-term ally that we've had for many, for decades, but we have a crown prince that I believe directed the killing of a journalist.
یہ ایک نازک صورتحال ہے جب ایک طرف ہمارا دیرینہ اتحادی ہو جس کے ساتھ بہت سالوں سے ہمارے قریبی تعلقات ہیں, دوسری جانب ولی عہد ہیں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہی صحافی کے قتل کا حکم دیا. اس بارے میں جو کہا گیا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے کوئی پریس ریلیز لکھی جا رہی ہو, نہ کہ امریکہ کی طرف سے کچھ کہا جا رہا ہو. ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ کو دنیا بھر میں ایسی چیزوں کا سامنا ہے جو مکمل طور پر درست نہیں ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی اخلاقی اقدار کھو بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے سب سے قیمتی اثاثے سے محروم ہو جاتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شدید تنقید کرتے رہے ہیں. تاہم انہوں نے بدھ کے روز ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ سعودی عرب نے انسانی حقوق کی پاسداری کے سلسلے میں کئی قدم اٹھائے ہیں. ایک صحافی نے منگل کے روز ان سے سوال کیا کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے امریکہ پہلے کی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ پس پشت ڈال دیا گیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا,
Your other question is best answered by talking about what we have already done. There has been an enormous effort.
آپ کے سوال کے بہترین جواب کے طور پر ان اقدامات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جو ہم پہلے ہی اٹھا چکے ہیں. جمال خشوق جی کی موت اور قتل کے حوالے سے حقائق جاننے کے لیے کافی کچھ کیا جا چکا ہے. تاہم ولسن سینٹر کے تجزیہ کار ایرن ڈیوڈ ملر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ انسانی حقوق کی ترجیحات کا تعین اپنی سوادید پر کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے,
We want the Saudis to contain Iran, want the Saudis to facilitate Israeli-Palestinian peacemaking. We want to tout MBS's reformist credentials while ignoring the fact that he is also presided over a
ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ایران کا راستہ روکے. ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کوششوں کا سہولت کار بنے. ہم محمد بن سلمان کی اصلاحات پر تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ بھول جانا چاہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے صحافیوں کے خلاف کارروائیوں اور جمال خشوق جی کے قتل کا حکم دیا تھا. ملر اس سلسلے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ امریکی تعلقات کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات روسی حکومت کی جانب سے صحافیوں, سیاسی مخالفین اور سابق جاسوسوں کے مبینہ قتل کے باوجود جاری ہیں. شبیر جلانی, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ سے ہی سنیں گے, جس میں بات ہو رہی ہے امریکی کالجز اور یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طالب علموں کی کمی کے حوالے سے. تھوڑی سی یہاں پر میں بھی بات کرتی چلوں. امریکی کالجز اور یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طالب علموں میں دہائیوں سے جاری اضافے میں گزشتہ 2 سالوں کے درمیان کمی دیکھنے میں آئی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کی جانب سے جاری ہونے والی سالانہ رپورٹ کے مطابق 2017 کے آخری حصے میں غیر ملکی طالب علموں کی تعداد میں 7% کمی آئی. رپورٹ کے تصنیف کاروں نے آسٹریلیا اور کینیڈا سے مقابلہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی وجہ امریکہ میں تعلیم کے اخراجات کا بڑھنا بھی ہے, تاہم وائٹ ہاؤس کے مہاجرین کے حوالے سے پالیسیز کی وجہ سے بھی طالب علموں میں تشویش پائی جا رہی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے گزشتہ سال تقریباً 11 لاکھ غیر ملکی طالب علموں کی میزبانی کی تھی, جو دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ تھی. تاہم 1.5% اضافہ 2002 سے 2005 کے دور کے بعد سے انتہائی سست ثابت ہوا ہے. تو اسی حوالے سے وائس آف امریکہ کی بھی رپورٹ ہے جس میں بات ہو رہی ہے اس کمی کی وجوہات کے حوالے سے. مزید تفصیلات ہم بہجت جی آپ سے جانیں گے, بتائیے گا رپورٹ کی تفصیلات.
ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی وجہ صرف تعلیمی اخراجات اور سیاسی ماحول ہی نہیں بلکہ امیگریشن اور ویزے کے حصول میں مشکلات اور ان طالب علموں کا تحفظ کا معاملہ بھی ہے۔ چند طالب علم کہتے ہیں کہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے انہیں امریکہ میں پسند ہی نہیں کیا جاتا، جس کا فائدہ کینیڈا، چین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یورپ اٹھا رہے ہیں۔ عدم تحفظ کا احساس بھی ایک عنصر ہے جسے حالیہ واقعات نے ہوا دی ہے۔ اس بارے میں امریکن یونیورسٹی کے طالب علم ابھیلاش پرسان کہتے ہیں کہ گزشتہ سال ان کے خیال میں ریاست کینسس میں 2-3 بھارتی ہلاک ہو گئے تھے، انہیں غلطی سے مشرق وسطی کے باشندے خیال کیا گیا تھا اور بھارت میں بڑی خبر تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سکھ طالب علموں کو اکثر مسلمان خیال کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کا ارتکاب بھی ہوتا ہے۔ ماہرین تعلیم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غیر ملکی طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ داخلہ دینے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں اور وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ تو امریکہ آ کر تعلیم حاصل کرنے والے ان غیر ملکی طالب علموں کی وجہ سے امریکی معیشت میں اربوں ڈالر کے ساتھ ساتھ ہزاروں ملازمتیں بھی فراہم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ طالب علم عالمی سفارتکاری میں سفارتکاری کی ایک اہم کنجی کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ تاہم انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن ان واشنگٹن کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ طالب علم اب اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کیتھلین اسٹراک کی رپورٹ ہے، تفصیلات انجم ہیرلڈ کے بیان کر رہے ہیں۔
دنیا میں سب سے زیادہ غیر ملکی طالب علموں کی منزل اب بھی امریکہ ہے، جہاں 10 لاکھ نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد برطانیہ کا نمبر آتا ہے، جہاں اس سے نصف تعداد تعلیم حاصل کرتی ہے۔ تعلیمی شعبے سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ 10 برس تک چوٹی پر رہنے کے بعد اب حصول تعلیم کے لیے آنے والی درخواستوں میں کمی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہاں کے تعلیمی اخراجات اور سیاسی ماحول ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے تعلیمی اور ثقافتی امور سے متعلق نائب معاون وزیر خارجہ ماری رائس کا کہنا ہے،
I don't know if you're aware, but the United States has consistently attracted about a quarter of the international...
مجھے علم نہیں کہ آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ امریکہ تسلسل کے ساتھ عالمی سطح پر 1/4 غیر ملکی طالب علموں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ تاہم انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن ان واشنگٹن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اس تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ کیمپس لائف اینڈ ایکسیلنس ایٹ امریکن یونیورسٹی کی نائب صدر فینٹا آک کہتی ہیں، امریکہ آنے والے طالب علموں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، اور یہ کمی 6% ہوئی ہے، اور یہ کمی بہت سے عناصر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف تعلیمی اخراجات اور سیاسی ماحول ہی نہیں بلکہ امیگریشن اور ویزے کے حصول میں مشکلات اور ان طالب علموں کا تحفظ بھی ہے۔ چند طالب علموں کا کہنا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں جیسے انہیں امریکہ میں پسند نہیں کیا جاتا، جس کا فائدہ کینیڈا، چین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یورپ اٹھا رہے ہیں۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے طالب علم احمد الشہری کہتے ہیں،
For me personally, I had to wait.
ذاتی طور پر میرے لیے مجھے ویزا حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ یا تو آپ کو ویزا دے دیتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں، اور یا آپ سے کہتے ہیں کہ انتظار کرو، اور اس انتظار کی کوئی مدت نہیں ہے۔ تحفظ بھی ایک عنصر ہے جسے حالیہ واقعات نے ہوا دی ہے۔ اس بارے میں امریکن یونیورسٹی کے طالب علم ابھیلاش پرسان کہتے ہیں،
لاسٹ ایئر آئی تھنک Couple of Indians were killed in Kansas, I think.
میرے خیال میں گزشتہ سال ریاست کینسس میں 2-3 بھارتی ہلاک ہوئے تھے۔ انہیں غلطی سے مشرق وسطی کے باشندے خیال کیا گیا تھا، اور یہ بھارت میں بہت بڑی خبر تھی۔ سکھ طالب علموں کو اکثر مسلمان خیال کیا جاتا ہے، اور ان کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی طالب علم اس کی معیشت اور سفارتکاری کے اہم ستون ہیں۔ ماری رائس نے بتایا کہ گزشتہ برس غیر ملکی طالب علموں نے امریکی معیشت میں $42 ارب کا حصہ ڈالا، اور ان کی وجہ سے امریکہ میں 4.5 لاکھ ملازمتیں فراہم ہوئیں۔ ماہرین تعلیم نے کہا ہے کہ انہوں نے غیر ملکی طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ داخلہ دینے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، اور وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں ان کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو صحت سمیت دیگر امور پر بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے۔ facebook.com/sej radio या फिर facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش میں نگہت امان اور بہجت جلانی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب صحت کے بارے میں ہم بات کریں گے, اور آج بھی ایک اہم موضوع لایا ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک. سائنسدانوں نے ایچ آئی وی کے ممکنہ تریاق کا بھی پتہ چلایا ہے. یہ انسان کے مدافعتی نظام میں ایک ایسی پروٹین ہے جو خاص طور پر ایچ آئی وی وائرس کو ہدف بناتی ہے اور ممکنہ طور پر اس وائرس کی روک تھام کرتی ہے یا اس کو سرے ہی سے تباہ کر دیتی ہے جو ایڈس کا سبب بنتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تریاقی اور مدافعتی پروٹینز ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کے ایک انتہائی چھوٹے گروپ میں پیدا ہوتی ہیں جو ایچ آئی وی وائرس کے باوجود زندہ ہیں اور بعض صورتوں میں بے حد فعال بھی ہیں, اور وہ کئی عشروں سے ایچ آئی وی ایڈس کے لیے تجویز کردہ ادویات استعمال کیے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو سائنسدانوں نے اس انتہائی طاقتور مدافعتی مادے کا پتہ چلا لیا ہے جو ایچ آئی وی کے متعدد اور مختلف جرثوموں کو نہ صرف شناخت کرتا ہے بلکہ انہیں ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور سائنسدانوں نے اس مادے کا پتہ چلا کر وسیع پیمانے پر اس کو پیدا کر لیا ہے, اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اسے ایچ آئی وی کے عام یعنی نارمل مریضوں کو دیا جائے گا. بات ہم نے یہ تفصیلی اس لیے کی, تھوڑی سی نئی تحقیق کا ہمیں پتہ چلا تھا, کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسی سلسلے میں آپ کے لیے ایک رپورٹ لایا ہے. آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں تاکہ تفصیلات معلوم کر سکیں. جی نگہت.
شکریہ بہجت جی. ایڈز ایک ایسا مہلک اور جان لیوا مرض ہے جس کا اب تک علاج دریافت نہیں کیا جا سکا ہے. 1981 میں منظر عام پر آنے والے اس مرض کے حوالے سے ہر سال 1 دسمبر کو آگاہی کے حوالے سے ورلڈ ایڈز ڈے منایا جاتا ہے. اس حوالے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ ورلڈ ایڈز ڈے سے متعلق گول میز کانفرنس میں ماہرین طب نے بتایا کہ پاکستان میں ہر سال 20,000 سے زائد افراد کو ایچ آئی وی ایڈز ہو رہا ہے. 60% سے زائد ایڈز کے مریض پنجاب میں ہیں. کانفرنس میں ماہر طب ڈاکٹر بصیر نے بتایا کہ پاکستان میں 150,000 افراد ایچ آئی وی ایڈز کا شکار ہے, جن میں سے صرف 25,000 افراد علاج کے لیے رجسٹر ہیں. انہوں نے بتایا کہ مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے مگر متاثرہ لوگ علاج کروانے نہیں آتے. کانفرنس میں رکن قومی اسمبلی ستارہ ایاز کا کہنا تھا کہ شہری علاقوں کے رہنے والے بھی علاج کروانے کے لیے نہیں آتے. ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے قومی سطح پر ایڈز سے متعلق آگاہی نہیں دی. اس موقع پر یو این ایڈز کے کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایڈز کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے ہیں. پاکستان میں صرف 16% ایڈز کے مریض چیک اپ کرواتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایڈز کے خاتمے کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی. امید ہے کہ پاکستان 2030 تک ایڈز پر قابو پا لے گا. ایڈز کے پھیلنے کی وجوہات اور علاج کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں, جسے پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ. تو آئیے سنتے ہیں.
ایڈز کا مرض ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے, اور ایڈز انسان کے مدافعتی نظام کو تباہ کر کر رکھ دیتا ہے. ایڈز کی بیماری جس وائرس کے ذریعے منتقل ہوتی ہے اس کو ایچ آئی وی کہتے ہیں. ایچ آئی وی وائرس کے حملے کے بعد جو بھی بیماری انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے نہایت سنگین اور مہلک صورت اختیار کر لیتی ہے. ہولی فیملی ہسپتال کے انفیکشس ڈیزیزز کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر محمد مجیب نے ایچ آئی وی یا ایڈز کی بیماری کے حوالے سے بتایا.
ایچ آئی وی سٹینڈز فار ہیومن امیون ڈیفیشنسی وائرس, اور ایچ آئی وی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی قوت مدافعت میں کمی کا وائرس. یہ ایک ایسا وائرس یا ایسا جراثیم ہے جو جسم کے مدافعتی نظام پہ حملہ کرتا ہے, اور کچھ عرصہ کے بعد ایچ آئی وی جسم کو اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ معمولی سے معمولی بیماری بھی جو ہے اس کے خلاف انسان کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور متاثرہ شخص میں بیماری کے علامات بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہیں. اور ان علامات کے سارے مجموعے کو ہم ایڈز کہتے ہیں. ایڈز سٹینڈز فار ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مدافعتی نظام میں کمی کی علامات. جب کوئی بھی شخص ایڈز کا شکار ہو جائے تو اس پہ کسی بھی قسم کی بیماری فوری طور پہ حملہ آور ہو سکتی ہے اور اس کی موت کا بھی سبب بن سکتی ہے.
ایچ آئی وی اور ایڈز کے پھیلنے کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر مجیب کا کہنا ہے,
ایچ آئی وی سے متاثرہ کسی فرد کے ساتھ کوئی جنسی عمل کے ساتھ یہ پھیل سکتا ہے, ایچ آئی وی سے متاثرہ سرنج سے ٹیکا لگانے سے, یا ایچ آئی وی سے متاثرہ اوزاروں کا استعمال کرنا جو سرجری کے اندر یا دانت کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے جو اوزار ہوتے, بلڈ ٹرانسفیوژن سے یا انتقال خون سے اس کے جو اوزار ہوتے ہیں وہ بھی ایچ آئی وی کو ایک مریض سے دوسرے تک پھیلا سکتے ہیں. ایڈز ماں کے اندر ہے تو ماں سے وہ بچے میں منتقل ہو سکتا ہے, ڈیورنگ پریگنینسی اور اسپیشلی ڈیلیوری کے وقت.
ایچ آئی وی یا ایڈس کی علامات کے حوالے سے ڈاکٹر مجیب نے بتایا،
ایڈس بیماری کا مجموعہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایچ آئی وی جسم کے دفاعی نظام کو تباہ کر دیتا ہے تو کچھ معمولی امراض بھی آسانی سے موت کا سبب بن جاتے ہیں. ایڈس سے متاثرہ افراد کو عام طور پہ جو بیماریاں موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہیں وہ نمونیا، سرطان، دستوں کی بیماری اور ٹی بی ہے.
ایچ آئی وی یا ایڈ کی تشخیص اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے ڈاکٹر مجیب کا کہنا ہے،
ایچ آئی وی یا ایڈ سے متاثر ہونے تک خون کے تشخیصی ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے. اس کو روکنے کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لمیٹڈ رہیں اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے سیکسوئل کانٹیکٹ کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے گولیوں یا دوائیوں کا استعمال کریں اور غیر ضروری ٹیکوں کے استعمال سے بچیں. صرف صاف اور نئی سوئیوں اور سرنجوں کا استعمال کریں. کبھی بھی دوسروں کی استعمال شدہ نیڈل سرنجز استعمال نہ کریں. جب تک بہت اشد ضرورت نہ ہو کبھی بھی بلڈ ٹرانسفیوژن کسی کی نہ کروائیں.
سیرت فاطمہ، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد.
صحت سے متعلق آپ نے رپورٹ سنی، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے جس میں بات ہوگی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اسی حوالے سے ایک خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. جنگلی حیات کی ایک عالمی تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف WWF کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کی آبادی میں 1970 سے 2014 تک 60% کمی آئی ہے. تنظیم کی جانب سے جاری کردہ تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرے ارض کے بدلتے ہوئے ماحول کے باعث تازہ پانی کے جانوروں کی تعداد میں بھی 83% غیر معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. WWF کے شعبہ جنگلات کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انسان کے جدت پسندانہ اقدامات کے باعث کرے ارض پر جو خوفناک اور بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں، اور اسی وجہ سے دیگر جاندار خاتمے کی جانب گامزن ہیں. WWF کا کہنا تھا کہ زمین ہمیں خوراک، ایندھن اور توانائی جیسے تمام قیمتی وسائل فراہم کرتی ہے. اگر ان وسائل کے مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو ان کی مالیت $125 کھرب سالانہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا راستہ تلاش کیا جائے جس سے ان قدرتی وسائل کو آنے والی نسلیں بھی استعمال کر سکیں. اسی رپورٹ کے ساتھ ہم پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے، بہجت سے معلومات لیتے ہیں. اس میں بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے.
شکریہ نگہت. ایسے میں جبکہ ماحولیات میں تبدیلی کے اثرات واضح ہوتے جا رہے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہونے سے روکنے سے زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں ماحول سے نکالنے کے لیے زیادہ شدت سے مختلف اقدامات اٹھانا ہوں گے. اور انجینئرز تو اس مسئلے کے ہائی ٹیک حل کے لیے بھی پریشان ہیں، لیکن سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ فطرت نے اس سے نمٹنے کے طریقے بھی فراہم کیے ہیں جو آج بھی تیار ہیں. سبزہ زار ٹنوں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کے اسٹیو بیرگانا نے ٹیکسس میں مویشیوں کے ایک باڑے کا دورہ کیا جہاں سبزہ زاروں کی بحالی کے لیے کام کیا جا رہا ہے تاکہ ماحولیات کی تبدیلی کے سلسلے میں کی جانے والی جدوجہد میں اسے شامل کیا جا سکے. مزید تفصیلات آپ کو سنوا رہے ہیں قمر عباس جعفری، آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
شمالی ٹیکسس میں مویشی جی بار سی رینج پر گھاس چر رہے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میریڈیت ایلس پلی بڑھی اور اب وہ اپنے 4 سالہ بیٹے کی یہاں پر رش کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں،
Everything I do, I think about him now and I think about his future and what is this world gonna look like when he's my age.
جو کچھ بھی میں کرتی ہوں وہ اسی سے متعلق ہے اور اس کے مستقبل سے متعلق ہے، اور اس بارے میں کہ جب یہ میری عمر کو پہنچے گا تو یہ دنیا کیسی ہوگی، اس سے متعلق ہے. یہ تھی میریڈیتھ ایلس. ایلس کو اس قحط اور خشک سالی، سیلابوں اور دوسری آفات کے بارے میں پریشانی ہے جن کا ان کے بیٹے کو اپنی آئندہ زندگی میں ماحولیات میں تبدیلی کے سبب سامنا ہو سکتا ہے، اور یہی ایک بڑا سبب ہے کہ وہ اپنی گایوں کی پرورش ذرا مختلف طریقے سے کرتی ہیں. ان کے کھیت مرغزاروں اور سبزہ زاروں کا منظر پیش کرتے ہیں جبکہ دوسرے لان کی طرح نظر آتے ہیں. نوبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جیف گڈوین کا کہنا ہے کہ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ گھاس کاربن ڈائی آکسائڈ فضا سے لے کر اسے جڑوں میں یعنی زمین کے اندر پہنچا دیتی ہے. میریڈیتھ ایلس کہتی ہیں کہ یہ نقطۂ آغاز ہے اور جنگلے کے دوسرے سرے پر اختتامی نقطہ ہے، اور آپ اس خودرو گھاس پھوس اور دور اگی ہوئی سنہری گھاس میں صاف فرق محسوس کر سکتے ہیں. گڈوین اور نوبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسے تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ ایک ایسی مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں جو ایلس جیسے رینجرز کو انعامات سے نوازے۔ زمین کو بحال کرنے، کاربن کو کم کرنے کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے کام کر رہے ہیں۔ گڈوین کا کہنا ہے کہ کاربن ہی مسئلہ نہیں ہے اور صرف اسے ختم کرنا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر ہم صرف کاربن مارکیٹ بنائیں گے تو ہم اتنے کامیاب نہیں ہوں گے جیسے کہ ہم ایک ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم سروس مارکیٹ بنا کر کامیاب ہو سکتے ہیں، جس سے ہم بڑے پیمانے پر ماحولیات کو صاف کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی مل سکے گا۔ ایلس کا کہنا ہے کہ پیسہ مزید رینچرز کو وہ کچھ کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے جو وہ کر رہی ہیں، لیکن وہ خود یہ سب کچھ اس کے لیے نہیں کر رہی ہیں۔ بعض بڑی فوڈ اینڈ بیوریج کمپنیاں اس قسم کی مارکیٹوں میں دلچسپی لے رہی ہیں اور نوبل انسٹیٹیوٹ کو امید ہے کہ سن 2022 تک رینچرز کو درست کام کرنے کے لیے ایوارڈز دیے جا سکیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
پروگرام صدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ملتے ہیں شارٹ سے بریک کے بعد۔
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب پروگرام کے ہم آخری حصے کی طرف بڑھے ہیں۔ خزاں کا موسم اب تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے یہاں امریکہ میں، لیکن ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو ایک رپورٹ سنوائی تھی کہ یہاں امریکہ میں موسم خزاں جہاں بہت سے رنگوں کی بہار لے کر آتا ہے، وہاں پر اسی زمانے میں پمپکن فیسٹیولز بھی بہت مقبول اور من چاہے ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو پمپکن کی وضاحت کر دیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کدو کی قسم کی چیز ہے جو بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے اور زرد رنگ لیے ہوتا ہے۔ پھر یہ ہالووین کی بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ تو پمپکن فیسٹیولز یا تہوار میں ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے اور لوگوں کے لیے کھیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچے اور بڑے بڑے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار اور چیزیں کی جاتی ہیں۔ پھر مختلف جگہیں امریکہ میں ایسی ہیں، مختلف شاہراہیں اور سڑکیں جہاں پر خاص طور پر مختلف رنگ خزاں کے انتہائی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نگہت کے پاس دوبارہ، کیونکہ نگہت آج ہمیں لے جا رہی ہیں سوات کی طرف۔ سوات جو کہ پہلے ہی بے انتہا خوبصورت ہے اور جسے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ان حصوں میں شامل ہے جنہیں روئرسی پر جنت کا نام دیا جاتا ہے۔ جی نگہت، سوات کے رنگ کیا ہیں فال کے؟ یقیناً بہت خوبصورت ہوں گے، کیا بتائیں گے آپ ہمارے سننے والوں کو؟
بہت شکریہ بہجت جی۔ اس سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے، خزاں کے حوالے سے۔
ارشاد فرمائیے، پھر میں بھی آپ کو سناؤں گی ناصر کاظمی کے شعر۔
ابھی تو رنگ باقی خزاں کے ہیں، عجیب موسم یہ دل و جان کے ہیں۔
واہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ ناصر کاظمی کے بڑے خوبصورت پد جڑ کے لیے چار مصرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا تماشا ہے کہ بے ایام گل ٹہنیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے، اس قدر رویا ہوں تیری یاد میں آئینے آنکھوں کے دھندلے ہو گئے۔
واہ، تو خزاں کی ہم بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ خزاں کا ایک الگ اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کا موسم اپنے ساتھ بہت سارے رنگ لے کر آتا ہے، خزاں میں بھی ہم مختلف رنگ دیکھتے ہیں، اور اس میں نارنجی رنگ اور زرد پتے، آپ کو دل کرتا ہے کہ ان پتوں پر چلا جائے اور ان کی جو سرسراہٹ اور آواز ہے ان کو سنا جائے، اور اس طرح کا احساس ہوتا ہے جیسے میوزک بج رہا ہو۔ تو سوات میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ویسے تو شمالی علاقہ جات میں ہر جگہ ہی خزاں کے مناظر جو ہوتے ہیں وہ مسحور کر دینے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر سوات کی ہم بات کریں تو اس کی الگ ہی انداز ہے، اور وہاں پر اب بھی سیاح اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اسی بارے میں کچھ سیاحوں کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے۔ تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
قدرتی حسن سے مالا مال وادی سوات میں اگر ایک طرف موسم بہار اپنے رنگ بکھیر کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، تو دوسری طرف اس وادی کے حسن کو موسم خزاں میں بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پتجھڑ کے موسم میں سوات کا حسن مان پڑ جانے کی بجائے مزید نکھر جاتا ہے۔ خزاں کے آتی ہی پوری وادی لال، پیلے، زرد اور سبز پتوں سے بھر جاتی ہے۔ ان خوش پتوں پر چلنے پھرنے سے ان کی چرچراہٹ، موسیقی کی دھنیں اور سر بکھیرنے لگتی ہیں جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں۔
پتھر کا موسم تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور ساتھ میں ندی کی آواز بہ رہی ہے تو ساتھ میں پتے بھی گر رہے ہیں اور ندی کی آواز بھی آ رہی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔
یہ جگہ بہت اچھی اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔
مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، مطلب یہاں آ کر نا آپ کی دنیا باقی بھول جاتی ہے، اور اتنا زبردست موسم ہے اور اتنی زبردست ہے ویو۔
بہت ساری جگہوں پہ میں گئی بھی ہوں پہلے، میں مطلب کشمیر گئی بھی ہوں، لیکن جو یہاں کا ویو ہے وہ میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔
سوات میں خزاں کے موسم میں ہریالی مان پڑ جاتی ہے اور درخت پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں، جس کے بعد وادی کا منظر تبدیل ہو کر مزید نکھر جاتا ہے، جس سے مقامی اور غیر مقامی سیاح خوب لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
جی، آپ کو ہم نے خزاں کے موسم کی سیر کروائی سوات میں، تو ابھی ہم اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے جس میں بات ہو رہی ہے مجسمے آزادی کے حوالے سے۔ تو تھوڑا سا یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ مجسمے آزادی ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جو امریکہ میں نیو یارک شہر کی بندرگاہ پر نصب ہے۔ یہ دنیا بھر میں امریکہ کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اسے امریکہ کی آزادی کی 100 سالہ تقاریب کے موقع پر فرانس کی طرف سے فرانس امریکہ دوستی کے اظہار کے طور پر تحفتاً امریکی عوام کو پیش کیا گیا تھا۔ تو اسی حوالے سے اب ایک رپورٹ بھی بہجت سنانے جا رہی ہے جس میں بات ہو رہی ہے کہ اب ایک عجائب گھر بھی بنایا جا رہا ہے، اس کی کیا تفصیلاتیں ہم مزید بہجت سے معلوم کرتے ہیں۔
شکریہ نگہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ مجسمہ آزادی جو نیو یارک میں ہے، یہ امریکہ کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر امریکی اقدار کی علامت کے طور پر، جس میں انسانوں کا احترام اور تارکین وطن کو خوش آمدید کہنا، یعنی کہ جو ایک قبولیت یا ایکسیپٹنس کی بات ہوتی ہے، اس ساری چیزوں کا بھی یہ ایک اظہار ہے جو مجسمہ آزادی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ آپ نے بتایا اسے فرانس نے تحفہ دیا تھا، اور اب تک یہ 12 ملین امیگرینٹس کو خوش آمدید کہہ چکا ہے۔ تو اب یہ ایک نیا میوزیم بنایا جا رہا ہے جو کہ آنر کرے گا لیڈی لبرٹی کو۔ اس کو مجسمہ آزادی کو لیڈی لبرٹی بھی کہا جاتا ہے۔ 44 لاکھ سیاح ہر سال مجسمہ آزادی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ آتے ہیں تو مجسمہ آزادی کے پاس جانے اور اوپر تک جانے کی جو کیپیسٹی ہے، جگہ ہے، وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اب جب یہ میوزیم عجائب گھر اس کے ارد گرد بنا دیا جائے گا، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت قریب سے جا کر اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے اور اس کو انجوائے بھی کر سکیں گے۔ اس والی رپورٹ میں بھی آپ یہی سنیں گے کہ وہاں پر آنے والے لوگ کہہ کیا رہے ہیں، کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک مجسمہ آزادی کی اہمیت کیا ہے، اور اس نئے میوزیم کی اہمیت کیا ہوگی۔ تو یہ ایک رپورٹ ہے، تفصیلی رپورٹ آپ کو ہم سنواتے ہیں۔
1892 سے لے کر 1954 کے درمیان 62 برسوں میں فرانس کی طرف سے تحفے میں دیے گئے مجسمہ آزادی نے دنیا بھر سے آنے والے 1,20,00,000 سے زائد تارکین وطن کو خوش آمدید کہا، جو قریبی ایلس جزیرے میں پہنچے تھے۔ اب لیڈی لبرٹی کی میراث کے احترام میں ایک نیا عجائب گھر یعنی میوزیم بنایا جا رہا ہے جو بے مثال دکھائی دیتا ہے۔
When we first came on the island, we were moved. We literally saw people on their knees.
اس عجائب گھر کے شریک ڈیزائنر نکولس گیریسن کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس جزیرے پر پہلی مرتبہ آئے تو ہم بہت متاثر ہوئے۔ ہم نے لوگوں کو گھٹنوں پر گر کر روتے ہوئے دیکھا، کیونکہ یہ واقعتاً ایک خاص جگہ ہے، ایک مقدس مقام کی طرح۔ مجسمہ آزادی کو دیکھنے کے لیے ہر سال 45 لاکھ سیاح آتے ہیں، لیکن جگہ کے محدود ہونے کی وجہ سے اس تعداد کا قریب 5واں حصہ ہی یادگار میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب اس نئے میوزیم کے کھلنے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باغ بنانے کی وجہ سے مجسمہ آزادی کو دیکھنے والے ہر شخص کے لیے ممکن ہو سکے گا کہ وہ اس مقام کو بہتر انداز میں دیکھ سکیں۔ اس کو ڈیزائن کرنے والوں نے کشادگی اور آزادی کے نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔
We wanted to really convey this idea that it is our ability, all of our ability to preserve and kind of protect.
میوزیم کے کلیدی ڈیزائنر ایڈوین شلاسبرگ کہہ رہے ہیں کہ ہم واقعتاً اس نظریے کی ترویج و اشاعت چاہتے ہیں کہ ہماری تمام تر صلاحیتیں آزادی کے نظریے کو تحفظ دینے اور اسے محفوظ رکھنے پر صرف ہوتی ہیں۔ آج یہاں آنے والا ہر سیاح ایک مختلف توضیح پیش کرتا ہے۔ کوسٹاریکا سے سیاح مارٹا فلاس کا کہنا ہے کہ یہ مقام ہر اس شخص کی کوششوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اس ملک میں آئے اور جنہوں نے برابری کے حقوق کے لیے جد و جہد کی۔ یہاں آنے والے سیاح 1600 کلو کی اصل ٹارچ کو قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس مجسمے پر قریب ایک صدی سے نصب ہے۔ اسے 1980 کے عشرے میں تبدیل کیا گیا تھا۔ مجسمے کی انتہائی بلندی سے سیاح نیویارک کے لوئر مینہٹن کی عمارتوں کو بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ میوزیم کی تعمیر کے کلیدی ڈیزائنر اس عمارت اور اس کے لینڈسکیپ کو ایک ایسی جگہ قرار دیتے ہیں جو آپ کو امید دلاتی ہے۔ شریف ڈیزائنر نکولس گیریزن کا کہنا ہے کہ یہاں پر اس مقام پر آ کر آپ میں اداسی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کو آگے کی طرف دیکھنے کا حوصلہ دینے کی کوشش ہے۔ اس عمارت کی اپنی ایک منفرد حیثیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ارد گرد پہلے سے بنی عمارتوں کے لیے بھی احترام کا حامل ہے۔ توقع ہے کہ مجسمہ آزادی عجائب گھر مئی 2019 میں کھول دیا جائے گا۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھیں گے، اور اس سے پہلے کچھ زبردست خبریں بھی بہجت ہمیں سناتی ہیں، تو ہم خبروں کے لیے بہجت کے پاس چلتے ہیں۔ تو شوبز میں آج کیا نیوز ہیں آپ کے پاس بہجت جی؟
جی نکت، میرے پاس آج بھی کچھ خبریں ضرور ہیں۔ بالی ووڈ کے نام سے موسوم بھارتی فلم انڈسٹری فلموں کی سالانہ تعداد کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری سمجھی جاتی ہے، لیکن بالی ووڈ کے اکثر ناقدین کے اس الزام کی زد میں بھی رہتی ہے کہ یہاں بننے والی بہت سی فلموں کی کہانیاں ہالی ووڈ اور دیگر ملکوں کی فلموں سے چرائے گئے اسکرپٹس پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس پس منظر میں بالی ووڈ کے بہت سے فلم ساز اور ہدایت کار اکثر نئی سے نئی کہانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ فلم بینوں کی دلچسپی برقرار رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حالیہ برسوں میں فلم سازوں نے کھیلوں کے شعبے کا رخ کیا اور وہاں سے دلچسپ اور متاثر کن کہانیاں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آئندہ ماہ سورما کے نام سے بھارتی ہاکی کھلاڑی سندیپ سنگھ پر بننے والی فلم نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے، جنہوں نے فائرنگ کے ایک واقعے میں جان بر ہونے کے بعد بھارتی ٹیم کی کپتانی کی۔ اور اسی طرح اکشے کمار کے فلم گولڈ بھی نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے، جس میں بھارتی ہاکی ٹیم کے ملک کی آزادی کے ایک سال بعد 1948 میں اولمپک گولڈ میڈل جیتنے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اور آئندہ ماہ ریلیز ہونے والی فلم گولڈ میں اکشے مرکزی کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ماضی میں بھی کئی فلمیں بنی تھیں، جیسے یش راج فلمز کے بینر تلے فلم چک دے، شاہ رخ خان نے بھارتی خواتین کی ہاکی ٹیم کے کوچ کا کردار ادا کیا تھا۔ اسی طرح 2014 میں بھارت کی معروف باکسر خاتون پر مبنی فلم میری کام بھی کافی مشہور ہوئی تھی، جنہوں نے اولمپک کھیلوں میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ اور آشوتوش گوالیکر کی فلم لگان نے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور یہ فلم بھارت کی طرف سے باضابطہ طور پر آسکر ایوارڈ کے لیے بھی پیش کی گئی تھی۔ اب دوسری جو ایک بڑی خبر جو مجھے خاص طور سے بہت اچھی لگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن نے بتایا ہے کہ انہوں نے کئی سو مقروض کسانوں کے قرضے چکا کر انہیں مالی پریشانیوں سے نجات دلا دی ہے، اور ان قرضوں کی مجموعی مالیت 4 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ امیتابھ نے اپنے بلاگ میں لکھا کہ انہوں نے 1398 کسانوں کے دکھ اور مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان پر واجب الادا قرض ادا کر دیے، جس پر انہیں اطمینان کا احساس ہو رہا ہے۔ اور ان تمام کسانوں کا تعلق شمالی ریاست اتر پردیش سے ہے، جہاں امیتابھ بچن پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ جناب خبریں تھیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم نگت کے پاس، وہ ہمیں بتائیں گی کہ آج شوبز میں وہ کیا لائی ہیں۔ جی نگت۔
شکریہ بہجت جی۔ اس سے پہلے ایک خبر میں بھی شیئر کرتی چلوں۔ بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان نے اپنی میگا بجٹ فلم ٹھگز آف ہندوستان کے فلاپ ہونے کے بعد فلم بینوں سے معذرت کی ہے۔ ممبئی میں ہونے والی ایک تقریب میں عامر خان نے کہا کہ ہم نے فلم پر بہت محنت کی، فلم پسند کرنے والوں کا ممنوع ہوں، مگر یہ افراد بہت کم ہیں، اکثریت کو فلم پسند نہیں آئی۔ عامر خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ فلم کی ناکامی کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ کہاں غلطی ہوئی، فلم اولاد کی طرح ہوتی ہے، انہیں بہت دکھ ہے کہ ٹھگز آف ہندوستان ناکام ہوئی۔ یاد رہے کہ دیوالی کے تہوار پر ریلیز ہونے والی میگا بجٹ فلم ٹھگز آف ہندوستان کو بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بالی ووڈ کی اس مہنگی ترین فلم میں عامر خان، امیتابھ بچن اور کترینہ کیف جلوگر ہوئے تھے، مگر وہ ناظرین کو متاثر کرنے میں ناکام رہے۔ تو اسی خبر کے ساتھ اب ہم چلیں گے شوبز راؤنڈ اپ کی جانب، جسے پیش کر رہی ہیں محمد اویس۔
تھرل سے بھرپور فلموں کے مداح ہو جائیں تیار، کیونکہ ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم ریپلیکاز کا سنسنی خیز نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Since cardiac death.
7 hours, 15 minutes.
Brute the math easy ones.
And I will live.
The human mind.
Forever.
My life's work.
Daddy!
That's what makes us. Us.
You have kids that love you and a wife that adores you.
اس فلم کی کہانی ایک ایسے سائنسدان کے گرد گھوم رہی ہے جو ایک حادثے میں ہلاک ہونے والی اپنی فیملی کو واپس لانے کے لیے کیمیائی طریقے استعمال کرتا ہے۔ تھرل سے بھرپور یہ فلم 11 جنوری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ایکشن اور مارشل آرٹ کے داؤ پیج سے بھرپور نئی تھرلر ڈراما فلم بفلو بوائز کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
To see you all plunged back into the anarchy from which I have saved you. Bernard, flush them out.
Then let's give our people their justice.
اس فلم کی کہانی مارشل آرٹس اور کنگ فو کے ماہر دو ایسے بہادر اور نڈر بھائیوں کے گرد گھوم رہی ہے جو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے پہنچتے ہیں اور دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ فلم آئندہ برس انگریزی اور انڈونیشین زبان میں سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ 1994 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم دی لائن کنگ ایک بار پھر سے سینما گھروں میں دھوم مچانے آ رہی ہے۔ لائن کنگ سلسلے کی نئی اینیمیٹڈ ایڈونچر فلم دی لائن کنگ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
اس فلم کی کہانی افریقہ کے ایک ننھے شیر کے گرد گھوم رہی ہے جو اپنا پرائیڈ واپس لینے کے لیے مستقبل میں جنگل میں ہونے والی بغاوت کو نہ صرف کچلے گا بلکہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جنگل کے بادشاہ کی حیثیت سے انتظام بھی سنبھالے گا۔ ڈرامہ، ایڈونچر اور تھرل سے بھرپور یہ فلم آئندہ سال 19 جولائی کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ ہالی ووڈ تھرلر فلم مائن 9 کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
First day underground is not like the first day in kindergarten.
Well, those boots are waterproof.
The stream is no more than 60 feet deep. Rivers, lakes, wells, no more than 200 feet. We are cutting coal 2,000 feet deep. Now, we are filled up with more methane than any other mine in this area.
You call MSHA, and they come down and go down that fucking mine, they gonna shut us down, methane or not. Paycheck's more important than getting shut down.
Paycheck ain't gonna mean shit if you die 2 miles in, Kenny. We got no mine rescue. We got no outside foreman.
اس فلم کی کہانی کان میں پھنسے مزدوروں کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ مزدور ایک دھماکے کے نتیجے میں آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم اگلے برس سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ سال 2015 میں دھوم مچانے والی کامیڈی فلم رانگ نمبر کا سیکول 2019 کی میٹھی عید پر ریلیز کیا جائے گا۔ یاسر نواز کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم رانگ نمبر 2 میں اداکار سمیع خان، نیلم منیر اور جاوید شیخ مرکزی کردار ادا کریں گے، جبکہ فلم رانگ نمبر 2 کی شوٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پیو بکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں گی کہ آپ کے جو خطوط ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں ضرور شامل کریں گے, تو سننا آپ مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ نکہت کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت اپنے ریکارڈنگ انجینئر نک ایوانوف کے ساتھ اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی صدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے, اور ہمارے ان پروگراموں کے لیے اپنی تجویزیں اور مشورے ضرور ارسال کیجیے. تو اب اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.